جب آئی لبوں پر سوکھا ہوا مشکیزہ لائی وہ مجھ تر دیکھا بڑی یاد سے بچی نے چچا کو ادب جوڑ کے کہنے لگی رو کر یہ لو مشعلم تم کو میری قسم آؤ دلا دوں میں اتنی شہِ امم رکھ لو سکینہ کا یہ ماں
رحم اللہ من فرع الفاتح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا باللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليهما السلام إني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أوصلا ولا أفضل من أهل بيتي صلوات الله على محمد شہید انسانیت و شہید اقدار شہید کربلا حسین ابن علی علیہ السلام کا یہ قول جس میں آپ نے اپنے اصحاب کو اپنے اصحاب کے لیے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب ہوں اور میرے اہل بیت سے افضل اور بہتر کسی کے اہل بیت ہوں۔ اصحاب حسینی کے کردار اور ان کی خصوصیات پر جو گفتگو ہو رہی ہے انسان اس دنیا میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی انسان ایک ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے پیدا کر کے، اتنی ساری صلاحیتیں اتنی ساری استعداد اور ایبلٹیز اتنی ساری نعمتیں انسان کو دے کر آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، اس کے بدلے میں اس سے کچھ طلب کیا گیا ہے اور وہ چیز جو اس سے طلب کی گئی ہے وہ عظیم انسانی کردار ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو کہیں کسی ایک مقام پر ٹھہری ہوئی نہیں ہوتی، کبھی بھی انسان ایک جگہ پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، انسان ہمیشہ حالت سفر میں ہے، اور دیگر تمام مخلوقات ٹھہرے ہوئے ہیں، خود بھی وہ ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پوری ان کی نسل جو گزری ہے، پوری نو تاریخ میں وہ بھی اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے، کوئی تبدیلی ان میں نہیں ہے، کیونکہ ان کو مکمل کر کے پیدا کیا گیا ہے، کامل بنا کر، پرفیکٹ. اگر شیر ہے تو اس کو حیوانیت میں اور درندگی میں مکمل بنا کے پیدا کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ آج کا شیر زیادہ درندہ ہے اور 10,000 سال پہلے کا شیر وہ اتنا درندہ نہیں تھا. نہیں، جو شیر 10,000 سال پہلے تھا، شیر سمجھ رہے ہیں بچے، لائن، جو 10,000 سال پہلے جس میں وہ درندگی پائی جاتی تھی وہی آج بھی پائی جاتی ہے، جو خوبیاں گھوڑے کے اندر 10,000 سال پہلے پائی جاتی تھیں وہی آج بھی پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی ہے، نہ اسے آگے جانا ہے نہ اسے پیچھے آنا ہے. لیکن انسان ایسا نہیں ہے، انسان پوری تاریخ میں بھی سفر کرتا رہا، ان انسان کی پوری نسل مسلسل سفر کرتی رہی، انسان کا اور انسانیت کا بچپنا بھی گزرا ہے، جہاں انبیاء کو بڑی مشکل ہوتی تھی کوئی بات ان سے کرنے میں، جیسے چھوٹے بچوں کو اگر آپ فلسفی آگے بتائیں تو نہیں بتا سکتے، نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ چھوٹے بچوں کو اگر کچھ سمجھانا ہے تو ان کو اسٹوریز سنائیں، ان کو کہانیاں سنائیں، اس کے ذریعے سے قصے سنائیں، وہ نہیں سمجھتے. اسی طریقے سے جب انسانیت کا بچپنا تھا تو انبیاء کو بھی بہت مشکل ہوتی تھی، جناب نوح تبلیغ کرتے 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 پتھر، اتنے پتھر مارتے تھے پتھروں میں دب جاتے تھے، کیوں؟ اس کے بچے تھے، یہ نہیں سمجھتے تھے، پھر فرشتے آ کے ان کو نکالتے تھے، پھر تبلیغ کرتے تھے، پھر نکالتے تھے. 950 سال صرف تبلیغ کی، یہ بچے نہیں سمجھ رہے تھے. ابھی شاید انسانیت اپنے جوانی کا دور گزار رہی ہے، ابھی آج کی انسانیت کو دیکھ کے ایسے ہی اندازہ ہوتا ہے، جوانی کا دور، جہاں جذبات زیادہ ہیں، جہاں خواہشات زیادہ ہیں، جہاں ہوا و ہوس زیادہ ہے، جہاں عقل کا غلبہ نہیں ہے اس کے اوپر. لیکن ایک دور وہ بھی آئے گا جب انسان کے اوپر، جیسے ایک آدمی کے اوپر 40 سال کے بعد زیادہ عقل غالب آ جاتی ہے، ویسے وہ دور بھی آئے گا انسان کے اوپر کہ جب اس کے مکمل ہونے کا زمانہ آئے، جب اس کے عقل مند ہونے کا زمانہ آئے، جب اس کی خواہشات اور جذبات پر اس کے عقل کا کنٹرول ہو، اور وہ زمانہ دھیرے دھیرے نزدیک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ساری جوانی کے کارنامے انجام دے کر انسان تھک گیا ہے، جو جوانی میں کرتے ہیں تھک گیا ہے انسان، خاص کر مغربی دنیا کا انسان، توجہ فرمائیں، تھکا ہوا ہے، چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اسے کسی زمزم کی تلاش ہے، بری طرح سے تھکا ہوا ہے. لیکن اور اس قدر تھک گیا ہے کہ بعض اسکالرز نے ناامیدی کا اظہار کر دیا کہ نہیں، اب انسانیت کی تاریخ کا چیپٹر ختم ہونے والا، آخری چیپٹر ہے یہ، اس کے بعد تاریخ بند، ناامید ہو گئے ہیں. لیکن جس کے پاس مہدویت کا عظیم تصور موجود ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہو سکتا، جس کے پاس مہدویت کا حکیمانہ اور عادلانہ کنسپٹ موجود ہے وہ نہیں مایوس ہو رہا ہے، وہ امید لگائے ہوئے ہے اور اس امید کی طرف سفر کر رہا ہے، اور اس امید کی طرف سفر کرنے میں کربلا اور کربلا کی عزاداری اور کربلا کا ذکر بہت ہی مددگار ہے، اصحاب حسینی کا ذکر بہت ہی مددگار ہے، اصحاب حسینی کا کردار ابھی بہت بڑا کردار ادا کرنے والا ہے جو ابھی تک نہیں ادا کر پایا ہے، کیونکہ ہم نے ادا نہیں کرنے دیا ہے. توجہ فرمائیں، جو کردار کربلا کو ادا کرنا تھا وہ کربلا نے ابھی کردار ادا نہیں کیا ہے دنیا میں، بعض جگہوں پہ ادا ہوا کسی حد تک، لیکن ہم نے رکاوٹیں ابھی تک ڈال رکھی ہیں، اس لیے وہ کردار ادا نہیں ہو پا رہا ہے. وہ کردار ادا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے کرداروں کو پہچانیں اور پھر کردار ادا کرنا شروع کریں. توجہ فرمائیں, انسان ممکن نہیں ہے کہ وہ بغیر کردار ادا کیے, اس کا کام ہے کردار, کردار ادا کرنے کے لیے اسے بھیجا گیا ہے. انسان کو اس دنیا میں تماشائی بنا کر نہیں بھیجا گیا, تماشا دیکھنے کے لیے. جیسے ہوتے ہیں نا, وہ دیہاتوں میں آتے ہیں بعض لوگ, وہ ڈرامے دکھانے کے لیے بندر لے کے آتے ہیں, جانوروں کو لے کے آتے ہیں, ان کو نچاتے ہیں اور لوگ آ کے تماشا دیکھتے ہیں. یہ تماشا دیکھنے والے, یہ جب ابھی آج جیسے آپ میچ ہوتے ہیں, ابھی فٹ بال میچز, کرکٹ کے میچ, پلیئر کم ہوتے ہیں, تماشا دیکھنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی ایک آفت ہے, بہت بڑی آفت. کچھ لوگ کھیل رہے ہیں, جس لیے بھی کھیل رہے ہوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے, بعض لوگ کھیلنا اچھا ہے بعض اہداف کی وجہ سے, لیکن وہ 22 لوگ کھیل رہے ہیں اور 22 ملین لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر دوسری دنیا کے کوئی مخلوق ہو اور آپ اس منظر کو دیکھیں, وہ کہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ اسے سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن ہمیں بہت سمجھ میں آتا ہے. اگر ہم یہ بات کہتے ہیں تو لوگ کو تعجب ہوتا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی یہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویلیو بن گئی عزیزو, اور ان چیزوں کو ویلیو بنا دیا گیا ہے. تو جو فرما رہے ہیں, ان چیزوں کو ویلیو بنا دیا گیا ہے, قدر, یہی فضیلتیں بن گئی ہیں. لیکن انسان نہیں, اس لیے اللہ نے انسان کو تماشائی بنا کے نہیں بھیجا ہے. خوب یہ تماشا چھوڑیں, اس کا ذکر یہ ہم نے مثال کے طور پہ صرف دیا ہے, پیش کیا ہے. اس دنیا میں جو انسان آیا ہے اپنی 60, 70, 80, 90 سال کی عمر لے کر, کس لیے آیا ہے؟ نہ تو یہ تو معلوم ہے, نہ تو صرف اس لیے آیا ہے کہ وہ حیوانوں کی طرح سے زندگی گزارے, کھائے پیئے اور سو کے ایک چکر میں اپنے آپ کو ایک روٹین میں ڈال کے دوڑتا رہے, کماتا رہے, کھاتا رہے, پیتا رہے, سوتا رہے, لذتیں اٹھاتا رہے. یہ تو معلوم ہے کس کے لیے نہیں آیا ہے, کیونکہ یہ تو دوسرے بھی سب کرتے ہیں, حیوان بھی یہی کام کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, سوتا ہے, پھر اٹھتا ہے, پھر کھاتا ہے, پھر سوتا ہے. اس لیے تو نہیں آیا انسان, لذتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں آیا ہے. البتہ کچھ لذتیں ہیں جس کے پیچھے جانا ہے انسان کو, مانوی لذتیں جو کل بیان ہوئی آپ کی خدمت میں. پھر کس لیے آیا ہے؟ کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے. تیرا ایک کیریکٹر ہے اس زمین پر, اس کیریکٹر کو تجھے ادا کرنا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ, بہت وسیع ٹاپک ہے عزیزو, جس کے ہم دار ڈیٹیل میں ابھی نہیں جا سکتے, پھر ہم نے اشارتاً اپنے موضوع کے قریب ہونے کے لیے کیا ہے. اگر وہ صرف تماشائی بن کے گزر گیا, کردار ادا نہیں کیا اس نے, صرف تماشا دیکھتا رہا پوری زندگی میں, تو اس کو ہمارے یہاں روایات میں اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا گیا ہے. وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, چونکہ دو مجلس آپ سن چکے ہیں اور دو مجلس کے بعد پھر تیسری مجلس سننا تھوڑا سخت ہے, مجھے پہلے وارننگ بھی دے دی گئی ہے. میں سوچا تھا آج سے ڈر لے میرا وقت بڑھے گا, لیکن اس میں سے کچھ منٹ اس کے کم کر لیے گئے ہیں. اگر بات پوری نہ ہو اور بات آگے بڑھ جائے تو مینجمنٹ کو آپ جا کے کچھ نہیں کہیے, مجھے کہیے جو کہنا ہوگا, چونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, مجھ سے کہہ دیا. کوشش کریں گے کہ جلدی ختم ہو. انسان کردار اگر ادا نہیں کر رہا ہے تو تماشائی بنا ہوا ہے. تماشائی بننا بھی ایک کردار ہے, لیکن یہ کردار بہت ہی غلط کردار ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ مکے میں تماشائی بنے دیکھ رہے تھے, حسین ابن علی اپنے احرام کو کھول رہے تھے. 4 شعبان کو حسین ابن علی مکے میں داخل ہوئے. توجہ فرما رہے ہیں؟ 4 شعبان کو, شعبان پورا مہینہ, رمضان کا پورا مہینہ, شوال اور ذیقعدہ کا پورا مہینہ, اور ذلحج, 4 مہینے 4 دن. 8 ذلحج کو جب سب لوگ پورے عالم اسلام سے مکے کی طرف اپنا رخ کیے ہوئے ہیں, آ رہے ہیں مکے کی طرف, حسین ابن علی اپنا احرام کھول کر مکے کو چھوڑ رہے ہیں. تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں پر وہ لوگ کون ہیں جو کردار ادا کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ کون ہیں جو صرف تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. اور لوگ تماشا دیکھتے رہے. جناب مسلم جناب ہانی نے کوفے میں آ کر اپنا کردار ادا کیا، لیکن اہل کوفہ کی بڑی تعداد آ کر اس کا تماشا دیکھتی رہی، اور تماشا دیکھنے کی اتنی عادت ان کی بن گئی تھی کہ جب اہل حرم بھی کوفے کے بازار میں آئے تو وہ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے. یہ تماشائی لوگ ہیں، تماشائی لوگ. کل عرض کیا کہ تماشائی لوگ اپنے کردار کو چھوڑ کر اگر آ کر رونا بھی شروع کر دیں اہل بیت پر، اس رونے کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ رونا فقط بدعا کے لائق ہے. اور کس کی بدعا کے لائق؟ زینب بنت علی کی بدعا کے لائق، کیونکہ کردار نہیں ادا کیا ہے، کردار نہیں ادا کیا ہے. امام علی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کمیل کا نام سنا ہوا، آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں، جناب کمیل ابن زیاد کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑ کے لے کے چلے. یہ خود روایت جو ہے وہ خود کمیل ابن زیاد انہوں نے خود بیان کی ہے. موضوع یاد رہے آپ کے ذہن میں، کردار اور تماشا. میں نے عرض کیا کہ زیادہ میں ڈیٹیل میں اس کے نہیں جا سکتا، البتہ بہت ضروری موضوع ہے اور اس کے ڈیٹیل میں جانا چاہیے، لیکن بہرحال کبھی کبھی کچھ مجبوریاں ہو جاتی ہیں. جناب کمیل ابن زیاد خود فرماتے ہیں کہ اخذہ بیدی، میرے ہاتھ کو آگے پکڑا. ہر ایک کے ہاتھ کو علی ابن ابی طالب نہیں پکڑتے عزیزو، اور بھی بہت سے لوگ وہاں پہ موجود تھے، سب کو اس لائق نہیں سمجھا کہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے لے کے چلے. یہ حکمت نمبر 147، لیکن آپ جو کہ انگلش میں پڑھتے ہیں، انگلش میں دیکھ رہا تھا اس میں 146 تھے، عربی میں 147 ہے. کہ اخذ بیدی امیر المومنین علیہ السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فاخرجنی الی الجبان، مجھے شہر سے نکالا اور لے کر قبرستان کی طرف آگے بڑھے. فاسحرا فلما اسحرا تنفس السعداء، اور شہر سے نکلنے کے بعد قبرستان کے قریب جب صحرا میں پہنچے، اس میں بھی شاید کوئی حکمت تھی کہ قبرستان کی طرف لے کے آئے، کسی اور دوسرے علاقے کی طرف لے کے نہیں آئے، کیوں قبرستان بھی بہت سے حقیقتوں کو انسان کے لیے کھول دیتی ہے. روایات میں تاکید کی گئی کہ ہر ہفتے تک قبرستان میں جایا کریں. یہ انسان جو بہت مغرور ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ قبرستان میں جا کے دیکھے، اس لیے نہیں جائے کہ میرے جانے سے مردوں کو فائدہ ہو جائے گا، ایک سورہ فاتحہ ہم پڑھ دیں گے، نہیں، اس لیے جائے کہ مردے سے زیادہ خود جانے والے کو وہاں فائدہ ملنے والا ہے کہ تو گیا میں بھی آنے والا ہوں، تجھے زیادہ فائدہ ہے. قبرستان میں لے کے پہنچے، تنفس السعداء، ایک بہت ہی گہری ڈیپ گہری سانس لی علی ابن ابی طالب نے، اور گہری سانس لینے کے بعد فرمایا، یا کمیل ابن زیاد ان ھذہ القلوب اویہ، یہ دل ظرف ہیں. دل سے مراد یہ ہارٹ نہیں، پچھلے سال میں وضاحت کر چکا ہوں، لہذا اس سال نہیں کر رہا ہوں، البتہ نہیں معلوم وہ وضاحتیں پچھلے سال کی آپ کو یاد ہیں کہ نہیں یاد ہیں. ایک گزارش بھی کی تھی جس کی طرف اشارہ بھی کریں گے یہاں پر، کیونکہ امام علیہ السلام نے خود یہ گزارش کی ہے، لیکن اس کا اثر مجھے چونکہ دکھائی نہیں پڑ رہا، اس لیے دوبارہ پھر ہم دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کا، لیکن خوب امام کے قول کی تفسیر میں کر سکتے ہیں. فرمایا ان ھذہ القلوب اویہ، یہ دل ظرف ہیں. ظرف یعنی کیا کہتے ہیں ظرف کو آپ؟ برتن یا کنٹینر، کنٹینر ہیں، اس میں کچھ کنٹینٹس ہوتے ہیں. فخیرها اوعاها، لہذا بہترین دل وہ ہے کہ جو اپنے کنٹینٹس کو پریزرو کر لے اچھی طریقے سے، محفوظ، ضائع نہیں ہونے دے. پچھلے سال یہی گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں، مجلسیں صرف سننے کی نہیں ہیں، پرزرو کرنے کی بھی ہیں، محفوظ کرنے کی بھی ہیں۔ یہ اتنا بڑا خزانہ جو ہمارے پاس پہنچا ہے لاکھوں حدیث کی شکل میں، اگر 1400 سال پہلے لوگوں نے یہ سنا سوچا ہوتا کہ ہم سن لیں، اپنے آپ کو سمجھا لیں، ہمارے اندر معرفت پیدا ہو جائے، ہم سے کیا لینا دینا ہے، تو یہ ان سب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں، ہم سب محروم ہو جاتے ہیں، پوری انسانیت محروم ہو جاتی ہے۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، قید العلم بالکتابہ، علم کو تحریر کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے، یا بالقلم، قلم کے ذریعے سے محفوظ کر لو، زندانی کر لو کہ جانے نہ پائے، نہ نکلنے پائے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین دل وہ ہے جو آ کر اپنے کنٹینٹس کو محفوظ کیے رہے، اسے ضائع نہ ہونے دے، نکل نہ جائے، اچھی باتیں آئیں اور فوراً دو دن بعد جب اس کی طرف مراجعہ کرے دیکھا نہیں خالی ہے، کچھ نہیں بچا، اس دن میں وہی چکرات پڑے ہوئے ہیں زیرو کے جو کل عرض کیا تھا، اور کچھ نہیں، کوئی حکمت کی بات نہیں رہ گئی، کوئی علم کی بات نہیں رہ گئی، جبکہ سنا بہت ہے ان مجلسوں میں۔ یہ مجلسیں اتنی بڑی نعمت ہے عزیزو، جس کی قدر ہم نے ابھی تک نہیں جانی، نہ اہل منبر نے جانی ہے، نہ سننے والوں نے جانی ہے، واقعی نہ ہم نے اس کی قدر جانی ہے، نہ سننے والوں نے اس کی قیمت جانی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں فحفظ انی ما اقول لك، جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں کمیل اسے یاد کر لو۔ اور کہیں بھی امام علیہ السلام کے کسی بھی قول میں یہ تاکید نہیں ہے، یہ فورس نہیں، کہیں پر بھی کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو تم یاد کر لو، اور اس کے پہلے کہا پکڑا ہاتھ کو لے کے صحرا میں گئے سب کے درمیان میں بھی نہیں کہا، اور پہلے یہ ان کو کہا یہ مقدمے کے طور پر کہ دل میں محفوظ رہنا چاہیے ہر چیز کو، اسے ضائع نہیں کر دینا، اس کے بعد ایک بات کہنے جا رہے ہیں، تو یہ بات کتنی قیمتی ہے، پہلے اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں۔ کہنے والا علی ابن ابی طالب جیسا انسان، تاکید یہ کہ کمیل ابن زیاد کو پکڑا، ہر ایک کو نہیں، کمیل سے بھی شہر میں مسجد میں نہیں کہا، شہر سے لے کے باہر نکلے، باہر بھی کہے کہاں قبرستان میں لے کے گئے، قبرستان میں جانے کے بعد پہلے ایک گہری سانس لی، پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو تمہارا دل خالی نہ رہے، جو دل میں بات پہنچے اسے محفوظ کر لینا، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں فحفظ انی ما اقول، اس کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اور اس شاگرد نے اس بات کو یاد رکھا، اگر یاد نہ رکھا ہوتا تو آج آپ کے سامنے ہم بیان نہ کر رہے ہوتے، یاد کر لیا۔ اگر کمیل جیسا شاگرد علی ابن ابی طالب کو مل جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک تقاضا کیا کمیل نے اور آ کے اتنی عظیم دعا، دعائے کمیل کی شکل میں علی ابن ابی طالب کی زبان سے جاری ہوئی، دعائے خضر۔ اگر تقاضا ہو تو یہ چیزیں آتی ہیں۔ دعائے کمیل جو معرفت کا خزانہ ہے، پوری دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں کہیں بھی جا کے دیکھیں، اتنا بڑا خزانہ ایک ساتھ، ابھی ہم نے اس کو جنت کا خزانہ سمجھا ہے اور اپنے رزق کا خزانہ سمجھا ہے، اسی لیے اس کی قدر نہیں جانی ہے، لیکن جو اس کی قدر کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دعائے کمیل کیا ہے، دعائے کمیل کے ایک ایک جملہ کیا ہے۔ اگر آپ ہر سے دعائے کمیل پڑھتے ہیں، پوری دعا پڑھیں، لیکن کسی ایک جملے پر توجہ کریں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پروردگارا حلی غیرک تیرے سوا میرا کون ہے، اگر اس ایک نقطے کو سمجھ جائے انسان، اس کی دنیا تبدیل ہو جائے گی۔ کہتا تو بہت ہے حلی غیرک، من لی غیرک، کون ہے پروردگار، لیکن نہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میری پراپرٹی ہے، میری فلاں ہیں، میری سب کچھ میرا ہے۔ اور دعائے کمیل میں آ کے کہتا ہے من لی غیرک، پروردگارا تیرے سوا تو میرا کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں سمجھا ہے جو کہہ رہا ہے، اس کے حسن کو نہیں سمجھا ہے، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا ہے، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہر ہر جملہ خزانہ، یہ کمیل کبھی اس بات کو یاد کرو، کیا اب وہ نقطہ کہ الناس ثلاثہ، لوگ تین طرح کے ہیں، لوگ تین طرح کے ہیں، عالم ربانی فعالم ربانی، ایک وہ لوگ ہیں کہ جو عالم ربانی ہیں، عالم ربانی یعنی کیا؟ انہیں عرض کیا کہ وہ آپ انگلش میں پڑھتے ہیں نجیب البلاغہ، وہاں پہ جو ترجمہ کیا بہت مناسب ترجمہ نہیں ہے، اس میں اس کا ترجمہ کیا، ون ہو از اسکالر اینڈ ڈیوائن، اس کا ترجمہ نجیب البلاغہ کے انگلش میں یہ کیا، ون ہو از اسکالر اینڈ ڈیوائن، جبکہ اس میں اینڈ نہیں ہے، واہ نہیں ہے اس میں، اسکالر کے بھی انگلش میں اسکالر اپنا اس کا خاص مفہوم ہے، خاص کنسیپٹ ہے، لیکن عربی کا عالم اس کا الگ تصور ہے، اور عالم ہی نہیں، عالم ربانی، تین گروہ میں سے ایک گروہ وہ ہے کہ جو عالم ربانی ہے، عالم ربانی یعنی جس کی پوری زندگی پروردگار کے لیے ہو گئی، اس کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہو گیا ہے، یہ رنگ کی گفتگو پچھلے سال میں کر چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو، اس کی زندگی کا رنگ الہی رنگ ہے، کوئی اور رنگ نہیں ہے، نہ میٹیریل رنگ ہے، نہ شیطانی رنگ ہے، نہ مادی رنگ ہے، نہ دنیاوی رنگ ہے، رنگ بہت ہوتے ہیں، انسان یہ ممکن بھی نہیں کہ انسان بغیر رنگ کے زندگی کرے، کوئی نہ کوئی رنگ ہے اس کی زندگی کا، اسی رنگ میں گھرا ہوا ہے، عالم ربانی جس کی زندگی کا رنگ الہی ہو، صرف خدا، جو کچھ کر رہا ہو وہ خدا کے لیے کر رہا ہو، یہ ایک انسان یہ ہے، دوسرے لوگ وہاں، دوسرا گروہ کون ہے، وہ کہ متعلم علی سبیل النجات، علی سبیل نجات، دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو نجات کے راستے پر گامزن ہے، سیکھ رہا ہے، متعلم ہے، شاگرد ہے، شاگرد کے لفظ آئے تو اب یہ نہ سوچے کہ حوضے میں جا کے پڑھیں تبھی شاگرد ہوں گے، نہیں، جو بھی نجات کے راستے کو ڈھونڈ رہا ہے وہ متعلم ہے، اسی کو دوسری تعبیر میں مجاہد کہا گیا ہے، جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کے معنی کیا ہیں تو کہا آج نہیں کل بتاؤ، ابھی نہیں پوچھو، لوگوں کے درمیان میں آگے پوچھنا تاکہ جو میں بات بتاؤں اگر تم اس کو یاد نہ رکھ سکو تو دوسرے اس کو یاد کر لیں، اور پھر جب دوسری مرتبہ پوچھا گیا، دونوں حکمت اسی نجر العلاقہ میں موجود ہے، جو دوسری مرتبہ پوچھا گیا فرمایا الایمان علی اربع دائم، ایمان کے چار ستون ہیں، چار پلرز ہیں، چار اس کے سپورٹس ہیں جس کے اوپر ایمان ٹھہرا ہوا ہے، ایمان کی بلڈنگ، صبر والیقین والعدل والجہاد، اگر یہ چار چیزیں نہیں ہوں، یہ چار میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو یا ایک کم ہو جائے تو بلڈنگ ڈھا جائے گی، ٹیڑھی ہو جائے گی بلڈنگ، اگر بالکل نہ ہو تو گر جائے گی، اگر ایک کوئی کم ہو جائے تو بلڈنگ دھیرے دھیرے نیچے آنا شروع ہو جائے گی، چار یہ مین پلرز ہیں، اس میں ایک جہاد، جہاد یعنی کیا، جہاد یعنی صرف یہ نہیں کہ تلوار چلانا، ہاں اگر ضرورت ہے تو وہ بھی ضروری ہے، جہاد یعنی راہ خدا میں مسلسل کوشش کرتے رہنا، عربی میں جہاد کے معنی ہی کوشش کے ہیں، ہاں یہ کوشش کبھی تلوار کے ذریعے ضروری ہو جاتی ہے، توجہ فرمایا آپ نے، مسلسل کوشش کرنے کا نام جہاد ہے، اور اسی کو یہاں امام علیہ السلام نے متعلم علی سبیل نجات، دوسرا گروہ ہے کہ جو نجات کے راستے پر ہے، بس یہ دو گروہ ہے، یہ دو گروہ ہے جو وہ کردار ادا کر رہا ہے، توجہ فرمائیں، یا عالم ربانی ہے، سب کو ربانی بنا رہا ہے، عالم ربانی یعنی ربانی بنا رہا ہے، عالم سے بہت دھوکہ ہوتا ہے، جیسے ہم جیسے ناقص لوگوں کے امامے اور لباس کو دیکھ کے سمجھنے لگتے ہیں یہ عالم ہے، لیکن لباس نہیں معیار ہے علم کا، علم کا معیار وہی ہے جو قرآن نے بیان فرمایا کہ انما یخش اللہ عبادہ العلماء من عبادہ العلماء، عالم کون ہے، عالم وہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت ہو، خشیت اللہ کا خوف ہو، ڈر ہو اللہ کا، اللہ کی جہنم کا نہیں، اللہ کے عذاب کا نہیں، قرآن کی باریکیوں پہ توجہ رکھیں، عالم وہ ہے جو اللہ کے جہنم اور اللہ کے عذاب سے نہیں، سب سے زیادہ اللہ کا اس کے دل میں خوف، کس کا، اللہ کا، یعنی کیا، یعنی اللہ کی عظمت کا خوف، اللہ کی جب نعمتیں آتی ہیں تو ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن عالم وہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے خوف زدہ ہو جائے. نجیب الاغا میں یہ بھی حکمت موجود ہے کہ جب نعمتیں مسلسل آنا شروع ہوں اور تمہارا امتحان نہ ہو تو ڈرو. یہ ڈرنے کا مقام ہے، خوف ہے. عظمت کے سامنے انسان خوف زدہ. ایک خوف ہوتا ہے کہ آدمی لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے، شیر کو دیکھا، آگ کو دیکھا، کوئی چیز دیکھی جہاں خطرہ نظر آیا، ایکسیڈنٹ ہوتا ہوا بچ گیا، خوف زدہ ہو گیا. لیکن ایک خوف دوسرا ہوتا ہے، کیا ایک زبردست عالم کے سامنے جائیں، مثلا توفیق ہو رہبر انقلاب کے سامنے جائیں، حضرت اللہ خامنئی کے سامنے حفظہ اللہ، وہاں پر بھی ایک خوف طاری ہوتا ہے، لیکن وہ خوف ڈر نہیں ہے. وہ عظمت کے سامنے انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور پھر خوف زدہ ہوتا ہے، کہیں کچھ غلط نہ بول جائیں، کہیں کچھ غلط نہ کر جائیں، کہیں کوئی غلط حرکت نہ ہو جائے. ابھی دیکھیں میرے پریسیڈنٹ صاحب نے اعلان کیا سگریٹ نہیں پیئے، سگریٹ نہیں پیئے، پھر بھی پیتے ہیں لوگ نا. لیکن ایک آپ اپنے مرجع تکلیف کے پاس جائیں اور وہاں جا کے سگریٹ پینا شروع کر دیں، نہیں پی پاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے. تو جو فرمائیں عظمت پروردگار کے سامنے خوف، عالم کی پہچان خوف ہے. عالم ربانی، ایک ایسا عالم جو ربانی ہو، لوگوں کو رب کی طرف بلا رہا ہو، لوگوں کو ربانی بنا رہا ہو. ایسے ہیں نمونے ہمارے سامنے ہیں. ایک عالم ربانی آیا اور اس نے آج لاکھوں اور ملینوں جوانوں کو ربانی بنا دیا. توجہ فرمائی آپ نے، جسے سارے دشمن ڈرے ہوئے خوف زدہ، ربانی تھا. اس کی ایک صفت صرف کیا، اس کی تعریف اگر کرنا ہو تو کیا ہے سر، ایک تعریف کیا، عالم ربانی. وہ عالم ربانی تھا جس کا نام امام خمینی ہے، ربانی بنا دیا. وہ جو شہوات میں پڑے ہوئے تھے، جو وہ خواہشات میں پڑے ہوئے تھے، یہ ربانی انسان آیا، اس نے ملینوں انسان اور جوانوں کو ربانی بنا دیا. آج نظر آتے ہیں، آپ نے 4000 ان جوانوں کو دیکھا وہاں پر لبنان میں، لیکن وہی نہیں ہے. ایران میں 12 ملین ہیں یہ حزب اللہ ہی. بالکل ان کی زندگی ہماری زندگیوں سے بالکل مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہ راستہ دکھا دیا، ربانی راستہ، یعنی زندگی میں جہاد اور کوشش کا راستہ ہر میدان میں، چاہے وہ علم کا میدان ہو، چاہے وہ کام کا میدان ہو. یونیورسٹیز میں سب سے بہترین جو نتیجے آتے ہیں وہ یہ ربانی لوگ کرتے ہیں. ابھی بھی جو بہترین ایئر کنڈیشن میں زندگی گزار رہے ہوں، لیکن گرمیوں کی چھٹی میں کسی بہت دور دراز دیہاتوں میں سخت گرمیوں میں جا کر کسی غریب کا گھر بنا رہے ہوتے اپنے ہاتھوں سے، کس لیے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں چاہیے اس کے بدلے میں. یہ ایک کلچر تھا، اور یہ کلچر وہی کربلائی کلچر. کربلائی کلچر یعنی کیا؟ یعنی دین سے لینا نہیں ہے بلکہ دین کو دینا ہے. یہ ایک نقطہ ہے، اس کو میں نے صرف ایک جملہ کہا ہے، شاید اگر توفیق ہو اس کے اور ڈیٹیل میں جائیں، یہ بہت بڑی بات ہے. دین سے لینے والے مسلسل یہ ایک کلچر کے لوگ ہیں، یہ ہمارے کلچر کے لوگ ہیں جو دین سے لے رہے ہیں. جہاں بھی جائیں گے لینے کے لیے، مسجد میں آئیں گے لینے کے لیے، حسینیہ میں آئیں گے لینے کے لیے، کربلا جائیں گے لینے کے لیے، کعبہ جائیں گے لینے کے لیے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو دین کو دینے کی فکر میں ہے کہ کہاں موقع ملے کہ اپنے آپ کو دے دوں، موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. یہ اصحاب حسینی کا کردار ہے جس سے سیکھا گیا ہے، وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں مجھے کوئی ایسا موقع ملے میں دین کی راہ میں کچھ پیش کر دوں. یہ وہی چوتھا پلر ہے، چوتھا سپورٹ ایمان کا، جس کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاد یعنی مجاہدانہ زندگی. عالم ربانی، اگر عالم ربانی نہیں بن سکا ہے انسان، اس کردار تک نہیں پہنچ پایا ہے، تو صرف ایک آپشن باقی رہتا ہے، وہ کیا؟ متعلم علی سبیل نجات. یہ بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، اس راستے کے مسافر بن جاؤ، اس راستے میں کوشش کرنا شروع کر دو. سبیل نجات کا راستہ، نجات کا راستہ. اور اگر یہ دو کردار تم نے نہیں اپنایا, آپ کے شروع کی باتیں آپ کے ذہن میں رہے گی, کتنی تاکید کے بعد امام علی علیہ السلام یہ جملہ بیان فرما رہے ہیں, یاد کرنا, محفوظ رکھنا, آؤ چلو بتاتا ہوں. فرمایا کہ اگر یہ دو کردار نہیں اپنا پائے تم اس زندگی میں, تو تیسرا کردار کیا ہے؟ تیسرا کردار وہ ہم اجن راعون, یہ بہت برا کردار ہے. اگر انسان عالم ربانی نہیں بن پایا, لوگوں کو رب کی طرف بلانے کا ذریعہ نہیں بن پایا, اور اس راستے کا مجاہد اور متعلم بھی نہیں بن پایا, تو تیسرا راستہ صرف ایک بچتا ہے. کیونکہ امام علیہ السلام نہیں فرمایا ناس و ثلاثہ, تین ہی قسم کے لوگ, اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. کیا پہ نہیں ہم ایک اور صورت بناتے ہیں اس میں ہم رہیں گے نا, تین ہی ہے صورت, یا پہلے میں ہے کہ بہت مشکل ہے, پہنچا جا سکتا ہے لیکن مشکل ہے. اگر اس میں نہیں ہے تو دوسرے میں ہے, اگر دوسرے میں بھی انسان نہیں ہے تو تیسرا راستہ وہ حمجن رعون, ریوڑ کا راستہ. ریوڑ یعنی کیا؟ جیسے ہوتا ہے نا جو دیہاتوں میں بھیڑوں کو چراتے ہیں, بھیڑ, بھیڑ کو کہتے ہیں اردو میں ریوڑ. ان کی کوئی اپنی نظر نہیں ہوتی, جدھر چرانے والے نے ان کو بلایا ادھر چل پڑے, ایک بھیڑ جدھر نکلی ادھر سب چل پڑے, بعد میں وہ گاڑی آتی ہے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ اوپر اٹھا کے نظر نہیں دیکھتی. کتنا بھی کچھ ہو جائے, ٹرین آ رہی ہو, گاڑی آ رہی ہو, زلزلہ آ رہا ہو, طوفان آ رہا ہو, ان کی نظر نیچے, جدھر بلانے والے نے بلایا ادھر چل پڑی. امام نے فرمایا کہ ان کی صفت یہ ہے کہ اتباع کل نائق, ہر جس نے بھی سیٹی بجائی, جس نے بھی آواز دی, جس نے بھی بلایا پیچھے اس کے بھاگے, یعنی کوئی اپنی نظر نہیں رکھی انہوں نے. یہ علی ابن ابی طالب کو پسند نہیں عزیزو, یہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں تیسرا گروہ ہے, یہ نہیں بننا. خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی اس گروہ میں ہو کہ جس کے پاس کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, جس کے پاس حق پہچاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے, جس کو جدھر بلایا گیا وہ ادھر چلا. یہ باتیں تھوڑا سخت ہو رہی ہیں. یمیلون ما کل ریح, ہر ہوا کے جھونکے پر وہ جھک جاتا ہے, کمزور اتنا ہے کہ جو بھی ہوا کا جھونکا آتا ہے اس کو جھکا دیتا ہے, اس کو توڑ دیتا ہے, نہیں آگے بڑھ سکتا. لم یستضیعوا بنور العلم, اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہے, کوئی چراغ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ راستہ دیکھ کے آگے بڑھ سکے. اس نے چراغ اس دنیا میں حاصل نہیں کیا ہے, چراغ اللہ نے بھیجے تھے کہ جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, نور تھا, کتاب تھی, روشنی تھی, لیکن اس روشنی سے اس نے اپنے دل کو منور نہیں کیا ہے. لَمْ يَسْتَضِيُّوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَوْا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ, کسی مضبوط سپورٹ پہ جا کر وہ نہیں ٹھہرا ہے. لہذا آپ دیکھیں جب تیز طوفان آتا ہے, تیز ہوائیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں, کہتے ہیں اس وقت آپ جا کے کسی درخت کے پاس, یا درخت بھی اکھڑ جاتا ہے, کسی مضبوط وثیق, کسی مضبوط سپورٹ کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں تاکہ بچ سکیں, لیکن اس کے پاس کوئی وثیق مضبوط سپورٹ نہیں ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کردار ادا نہیں کرتے اس دنیا میں, بغیر کردار کے زندگی جینے والے. ایسے لوگوں کو تماشائی بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. توجہ فرمائے, اگر انسان عالم بھی نہ ہو, اگر انسان متعلم اور مجاہد راہ خدا بھی نہ ہو, تو ایسے انسان کو کوئی بھی ابن زیاد آتا ہے اور اس کو تماشائی بنا دیتا ہے بہت ہی آسانی سے. ایسے انسان کو کوئی بھی سامری آتا ہے اور اس کو تماشائی بنا دیتا ہے. سامری آئے گا, ایک بچڑے بچڑا بنائے گا, بچڑے میں روح پھونکے گا اور بچڑا بولنا شروع کرے گا, یہ تماشائی بن کر اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی دونوں کوالٹیز نہیں تھی اس کے پاس, وہ کردار نہیں تھا. مسلم, جناب مسلم کو جو مشکل پیش آئی وہ یہی مشکل تھی, وہاں پر حمجن رعا موجود تھے کوفے میں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو عالم اور متعلم تھے، لہذا وہ کوفے کا راستہ طے کرتے ہوئے کربلا پہنچ گئے، چونکہ وہ اپنے کردار کو پہچانتے تھے اور اپنے کردار کو ادا کرنا بھی جانتے تھے، لہذا ان کو کوئی نہیں روک پایا، ان کو نہ ابن زیاد کے پہرے روک پائے، نہ ابن زیاد کی تلواریں روک پائیں، نہ ابن زیاد کی دھمکیاں روک پائیں، کوئی بھی انہیں نہیں روک پایا، وہ اپنے آپ کو کربلا تک لے کے آئے، وہ حبیب ابن مظاہر ہوں یا مسلم ابن اوسجا ہوں، اور بھی چند ہیں اصحاب حسین یہ. اب اس کے بعد بہت ہی خوبصورت، یہ ایک تھوڑا لمبی وہ وصیت ہے اور یہ پڑھنے کی بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اگر جلدی جلدی پڑھیں گے تو ضائع ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا، شاید کبھی کسی اور فرصت میں پڑھ سکیں. اس کے بعد امام نے ایک دو جملے کا ترجمہ شروع کر دیتے ہیں، فرمایا یا قمیل العلم خیر من المال، جان لو کہ علم مال سے بہتر ہے. العلم یحرسک وانت تحرس المال، علم تیری حفاظت کرتا ہے، تو مال کی حفاظت کرتا ہے. والمال تنقصه النفقه، جتنا جتنا مال خرچ ہوتا جاتا ہے اتنی کم ہوتا جاتا ہے. بل علم یزکو علی الانفاق، لیکن علم کو جتنا زیادہ خرچ کیا جاتا ہے اتنی بڑھتا جاتا ہے. وصنیع المال یزول بزواله، مال کی جتنے بھی نتیجے، جو کچھ بھی بنائے مال کے ذریعے سے، جو بھی رزلٹس آئے مال کے، جیسے ہی مال ختم ہوتا ہے، مال کے ذریعے سے عزت حاصل کی ہے جھوٹی، مال کے ذریعے سے شہرت حاصل کی ہے، جیسے یہ مال ختم ہوا وہ بھی ختم. یہ حکمتیں ہیں علی بن ابی طالب کی، تفصیل ہے اس میں، تھوڑا تفصیل سے بیان کیا اور بعض نقطے شاید ایک دوسرے موضوع کے تحت آئے اس کے. بس انسان کو ان تین کرداروں کے بیچ میں رہنا ہے، یا تو بلانے والا کردار ادا کرنا ہے، یا تو خود نہیں بلا سکا ہے تو جانے والا کردار ادا کرنا ہے اس راہ پر، اور اگر اس ان دو کرداروں کو نہیں اپنایا انسان نے، پھر تیسرا کردار بہت ہی نقصان دہ ہے انسان کے لیے. حسین ابن علی نے جو قیام کیا، ان کے ساتھ جو لوگ آئے وہ کردار ادا کرنے والے تھے، اپنا کیریکٹر سمجھ کے، پہچان کے، بصیرت کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گئے، اور جن کے دل میں وہ نور نظر آ رہا تھا حسین ابن علی کو، بہت سے لوگوں کو حسین اپنے سے جدا کر رہے تھے، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جسے حسین بلا رہے تھے، کیونکہ نور دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے کہ یہ ایسا انسان ہے جو کردار ادا کر سکتا ہے. ہم جو را کو بلا کے حسین ابن علی کیا کرتے، نہیں چاہتے حسین ابن علی کو، ہم جو را نہیں چاہیے تھے، لہذا ان کو مسلسل اپنے آپ سے دور کرتے رہے. حسینیت کو بھی ہم جو را نہیں چاہیے ہیں، حسینیت کو کردار ادا کرنے والے چاہیے. لہذا دیکھا کہ دشمن بن کے آیا ہے، آ کے اس نے راستہ روک لیا ہے، آ کے اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا ہے، لیکن حسین ابن علی جان رہے کہ اس کے دل میں ایک نور ہے، یہ تماشائی انسان نہیں نظر آتا، یہ تماشا دیکھنے والا نہیں ہے، یہ کردار ادا کرنے والا انسان ہے. کردار ادا کرنے والوں کی حسین ابن علی کو ضرورت ہے. اب یہ نہ سمجھے کہ حسین ابن علی کو کسی کی بھی ضرورت نہیں، کردار ادا کرنے والوں کی ضرورت ہے. لہذا اس کے سامنے ایک جملہ کہا جو ظاہراً بد دعا تھی، لیکن اس کے لیے بہت بڑی دعا تھی. فرمایا ہیہات تکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ بد دعا تھی، یہ ظاہری جملہ بد دعا کا جملہ ہے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، سخت جملہ بھی ہے عرب کلچر میں، یہ بہت سخت جملہ ہے. اور بھی اس جملے کے جواب میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن جملہ زبان سے آتے آتے رک گیا اور جملہ تبدیل ہو گیا کہ نہیں, آپ کی ماں تو ایسی ماں ہے کہ جسے کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک بدعا حر کی ہدایت کا سبب بن گئی. اب امام حسین علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں, حر اور حر کا لشکر امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اس لشکر میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو بعد میں آئیں گے حسین ابن علی کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے, لیکن حر نے تنہا نماز نہیں پڑھی, حر نے حسین ابن علی کے پیچھے نماز پڑھی. ساتھ ساتھ چلا, اور شب عاشور میں یہ ساری منزل جو ابھی تک اس نے طے کی ہے وہ ایک ششوپنج میں پڑا ہوا ہے. ایک عجیب فکر ہے جو اس کو پریشان کیے ہوئے ہے. کیا کہنا, چونکہ فیصلہ بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا عزیزو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی گزر گئی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے لیے حر کا کردار ہے کہ اگر زندگی کی ایک رات بھی انسان کی باقی ہے تو ایک رات میں وہ حر بن سکتا ہے. ایک رات کافی ہے انسان کے لیے, ایک رات کا ایک لمحہ کافی ہے انسان کے لیے, لیکن اتنی جرات ہو اور اتنا عزم ہو انسان کے پاس کہ حر جیسا فیصلہ کر پائے. جرات ہونا ضروری ہے ورنہ نہیں کر پاتا فیصلہ. پریشان ہے, کبھی خیام حسینی کے پاس گئے پھر واپس پلٹ رہے ہیں. ساتھی کی نظر پڑی, کہا کہ اس قدر پریشانی آپ کی. دیکھیں حر معمولی انسان نہیں ہے, لشکر یزید میں دوسری بڑی شخصیت کا حر ہے ابن سعد کے بعد, قیصر سعد کے بعد. قیصر سعد ایک بڑی شخصیت ہے, اور اتفاق سے یہ دونوں کردار, دونوں قیصر سعد اور حر, دونوں کردار ہیں دونوں, جن کو دونوں کو ایک جیسا موقع فراہم ہوا. توجہ فرمائیں گے یہاں پر, کربلا کے اصحاب کے کردار کو پہچانے کا یہ نقطہ بہت غور سے سنیں. دونوں کو ایک جیسا موقع فراہم ہوا. کوفے میں قیصر سعد کے پاس بھی ایک رات کا وقت تھا عزیزو, توجہ فرمائیں. قیصر سعد معمولی انسان نہیں تھا, قیصر سعد شمر بن ذوالجوشن جیسا انسان نہیں تھا, قیصر سعد خولی جیسا انسان نہیں تھا. قیصر سعد ایک اسلامی اہم شخصیت کا نام تھا, توجہ فرمائیں, بہت غور کریں. سعد ابن وقاص کا بیٹا جو فاتح اسلام, جس نے ایران کو فتح کیا, جس کی زبانوں پر, جس کے چرچے تھے لوگوں کی زبانوں پر نام کے, اس کے نام کے, سعد کا بیٹا, سعد ابن وقاص کا بیٹا, اسلام کی ایک عظیم شخصیت. اور ابن زیاد کو ایسے ہی فرد کی ضرورت تھی, چونکہ حسین ابن علی کے مقابلے میں ہر ایک کو نہیں بھیجا جا سکتا. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ایک عمر سعد جیسی شخصیت ہو. اور آج بھی جب دین کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے تو معمولی افراد کو نہیں انتخاب کیا تھا, عمر سعد جیسی شخصیت کو ڈھونڈا جاتا ہے. ایک علمی شخصیت, ایک مشہور شخصیت, ایک دیندار شخصیت, دینی شخصیت, ایک عالم اسلام میں جس کو سب پہچانتے ہوں, ایک عظیم جنرل کا عظیم بیٹا, ایسے افراد کو ڈھونڈا جاتا ہے. آج بھی ڈھونڈا جاتا ہے. جب بھی حسینیت کے مقابلے میں, ایک حسینیت کے مقابلے میں ایک دشمن آتا ہے یزید بن کے, اس کا پہچاننا بہت آسان ہے. لیکن جب قیصر سعد بن کے آتا ہے اور جب حسین ابن علی کی طرف پہلا تیر پھینکنا چاہتا ہے تو لوگوں کو دعوت دیتا ہے, آؤ خدا کے لیے اور خدا سے قریب ہونے کے لیے تیر چلاؤ. یہ جملہ شمر نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ جملہ قیصر سعد کہہ سکتا ہے. اس لیے کہ قیصر سعد معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. قیصر سعد سے بھی جب کہا گیا کہ تمہیں جانا ہے حسین کے مقابلے میں, اس نے فوراً کہا نہیں, اس سے مجھے معاف کر دو, یہ کام میرے بس کی بات نہیں ہے, یہ کام میں نہیں کروں گا. کہا کہ ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے. وہ شہر رہ کوفہ کا جو پروانہ تمہیں دیا گیا ہے, شہر رہ کی حکومت کا, گورنری کا, وہ لا واپس کر دو. اب یہ ٹھہر گیا. امتحان یہاں پر ہوتا ہے عزیزو, امتحان یہاں پر ہوتا ہے. جب دین ایک طرف دین آئے اور دوسری طرف شہر رہ کی حکومت آئے، یہ شہر رہ کی حکومت بار بار آتی ہے، ہر انسان کے سامنے آتی ہے، کب کس کے سامنے شہر رہ کی حکومت پیش کی جائے؟ یا تو دین کو پامال کرو اپنے، یا تو آؤ شہر رہ کی تمہیں حکومت دی جا رہی ہے، یعنی مال، یعنی دولت، یعنی دنیا. یہ ٹھہر گیا تھوڑی دیر کے لیے، کہ ایک رات کی مہلت، ایک رات کی مہلت اس نے خود مانگی، اور حر کو حسین ابن علی نے ایک رات کی مہلت دی. ایک ہی رات میں پسر سعد جیسی عظیم اسلامی شخصیت کو حسین ابن علی کا قاتل بنا دیا، اور ایک ہی رات نے یزید کے لشکر کے سپہ سالار کو حر بنا دیا. عزیزو، یہ ایک رات ہر ایک کے سامنے آتی ہے. کربلا، یعنی یہ رات بار بار آتی ہے انسان کے سامنے. گیا وہ رات میں، خود نہیں فیصلہ کر پا رہا تھا، دونوں کے درمیان میں پڑا ہوا تھا. دوستوں سے پوچھا، تمام دوستوں نے اس کو مشورہ دیا کہ حسین کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین نہیں کرنا. سبھی دوستوں نے اس کو یہ مشورہ دیا، لیکن جب صبح ہو وہ آخری فیصلے کے لیے ابن زیاد کے دربار میں آیا، تو آ کر اس نے اپنا فیصلہ سنایا کہ ہم کربلا جانے کے لیے تیار ہیں. یہ پسر سعد تھا، اور یہی پسر سعد کے مقابلے میں حر تھا. ایک شب کی مہلت، شاب میں گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، کیونکہ فیصلہ بڑا کرنا ہے. اب بچوں کی خیر نہیں ہے، اب بیوی کی خیر نہیں ہے، اب سپہ سالاری کی خیر نہیں ہے، اب میری دنیا نہیں بچے گی، اب ہمیں زخمی ہونا پڑے گا، اب ہماری شہرت نہیں ہوگی، ہم یزید کے فوج کے سپہ سالار نہیں ہوں گے. یہ سب کچھ قربان کر دینا ہے، اور سب کچھ قربان کر کے جا کر خون، میت، قتل، شہادت، آسان نہیں ہے فیصلہ کرنا. لیکن حر کا کردار ہے اسی لیے کہ جب بھی یہ ایک رات کی مہلت کسی انسان کے سامنے آئے، تو وہ چاہے تو حر بن کر سامنے آئے، چاہے تو پسر سعد بن کر سامنے آ جائے. صبح کے وقت جب بہت ہی زیادہ پریشانی اس کے چہرے پہ نمودار ہوئی، تو اس کے ساتھی نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم سے بڑھ کر کوئی سپہ سالار نہیں ہے. اگر کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بہترین سپہ سالار کون ہے اور سب سے بہترین مجاہد کون ہے، سپاہی کون ہے، تو میں تمہارا نام لیتا. کہا کہ تجھے نہیں معلوم، میں اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں، لیکن جہنم سے نکل کے جنت کی طرف آنے کے لیے حر کی جرات چاہیے ہے. اور حر نکلے، اپنے ساتھی سے کہا کہ جاؤ تو اپنے گھوڑے کو پانی پلا کے آؤ، تمہارا گھوڑا پیاسا ہے. بعد میں وہ بھی کہتا ہے کہ اگر مجھے بھی معلوم ہوتا کہ حر حسین ابن علی کے لشکر میں جا رہے ہیں، تو میں بھی ساتھ میں جاتا. لیکن عزیزو، یہیں پر تو امتحان ہوتا ہے کہ تیرے اندر خود اتنی جرات کیوں نہیں ہے کہ تو خود کیوں نہیں آ جاتا. اس کے لیے بھی جرات چاہیے، ہر انسان کا امتحان ہونا ہے. حر آگے بڑھے، تیزی سے آگے بڑھے. ایک بیگ جب تیزی سے آگے بڑھے، لشکر یہ سمجھا کہ شاید کسی دوسرے کام سے جا رہے ہیں، لیکن جب آگے بڑھنے کے بعد اپنے گھوڑے کو جب بیچ راستے میں پہنچے اور دشمن کے لشکر سے اپنے آپ کے تیروں سے اپنے آپ کو دور کر لیا، تو ٹھہر گئے. اب آہستہ آہستہ گھوڑا آگے بڑھا اور علامت کے طور پر اپنی ڈھال کو الٹ دیا، یعنی میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں. ڈھال جو سپر تھی، اس سپر کو الٹ کر پکڑ لیا کہ مولا میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں. ادھر حسین ابن علی خیمے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر. یہ شخص آیا، آ کے پہلا سوال، السلام علیک یا ابا عبداللہ. اس کے بعد پہلا سوال، حل لی توبہ؟ مولا کیا میرے لیے توبہ ہے؟ بہت گنہگار ہوں، میرا جرم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ مجھے بھی شک ہو رہا ہے، یعنی مجھے یقین نہیں ہے کہ میں توبہ کے لائق ہوں، لیکن کریم کی بارگاہ میں ہو رایا ہے، کریم ابن کریم کی بارگاہ میں ہو رایا ہے. حسین نے فرمایا، کیوں نہیں، خدا تجھے معاف کرے. حر کے لیے دعائیں دیں، حر کو اپنا بنا لیا، یزیدی حر، حسینی حر بن گیا. اور ان 1400 سالوں میں کتنی پیشانیاں جا کر اس سر پر اور حر کی قبر پر جھکی ہیں، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے آیا تھا حور، حور کی عظمت کے سامنے پیشانی جا کے جھک جاتی ہے، کیونکہ حور حسینی بن کے آیا ہے کہ مولا اگر میری معافی ہو گئی تو بس اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. کہا حور تھوڑا سا تو ٹھہرو. روایات میں ہے کہ گھوڑے سے اترنے کو بھی تیار نہیں ہو رہا تھا، گھوڑے ہی پہ، مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے دے. حسین یہ بھی تو نہیں کہہ سکتے کہ حور میں تیری کچھ خاطرداری کر دوں، تو میرا مہمان ہے، کیونکہ اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں حر کو اس بات کا احساس نہ ہو جائے کہ اس خیمے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ نہیں ہے تو میری وجہ سے کچھ نہیں ہے. عجیب وقت میں آیا تھا مہمان تیرا. تڑپ تڑپ اٹھی بیچارگی سخاوت کی. حسین جیسا سخی انسان، اور اس سخی انسان کے پاس مہمان آئے اور اس مہمان کو خالی ہاتھ واپس پلٹا دے، یہ بہت سخت تھا. لیکن حر کی نظر بار بار خیمے کی طرف جا رہی تھی، حر کو بار بار حسین ابن علی کہہ رہے تھے حر گھوڑے سے نیچے آ، لیکن حر بار بار نظریں حسین، کبھی حسین کی طرف نظریں جاتی تھی، کبھی خیمے کی طرف نظریں جاتی تھی. ڈر اس بات کیا تھا کہ کہیں کوئی بچہ خیمے سے باہر نکلے اور نکل کے کہے یہی تو وہ انسان ہے جس کی وجہ سے ہم پیاسے ہیں. لہذا حر کی مجبوری کو حسین ابن علی بھی سمجھ گئے، پھر نہیں روکا، پھر کہا جا اگر تو جاتا ہے تو چلا جا، تو جا. حر مقتل میں گیا. معلوم ہے ایک مجاہد، ایک سپہ سالار، ایک عظیم جنگجو تھا، جنگ کی دیر تک جنگ کی، دیروں کو مارا، اور اس کے پہلے جا کے ہدایت کی، کہا کہ تم نے اے کوفے والو میں نے حسین ابن علی کو خط نہیں لکھا تھا. حر نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، لیکن اس کوفے کے لشکر میں ان 47,000 لوگوں میں سے وہ بھی تھے کہ جنہوں نے بہت زیادہ حسین ابن علی کو خط لکھا تھا. کہا میں نے حسین کو خط نہیں لکھا تھا، تم نے حسین کو خط لکھا تھا. اور آج یہ فرات کا پانی مچھلیوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اور مسافروں کے لیے چمک رہا ہے، لیکن فرزند رسول کے لیے پانی نہیں ہے. تم کتنے پست ہو گئے ہو. یہی ان کی پستی تھی جو حر کو، حر کی غیرت کو گوارا نہیں تھا ان پست لوگوں کے درمیان میں حر رہ جائے. تم اس قدر پست ہو گئے ہو، تم اس قدر ذلیل ہو گئے ہو. یہ پانی سب کے لیے تو موجود ہے، لیکن فرزند رسول کے لیے پانی نہیں ہے. حملے کیے گئے، حر نے جنگ کرنا شروع کی. یہ مجاہد، یہ جنگجو جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو کے زمین پہ گرا. حسین ابن علی تیزی سے حر کی طرف آگے بڑھے، تیزی سے آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے جا کر حر کو اپنے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، اور حر کے اس عظیم عمل کا تحفہ بھی حسین نے وہیں پہ دے دیا. فرمایا نعم الحر حر ابن ریاحن. کیسا ہے یہ حر، کتنا اچھا ہے یہ حر. انت الحر کما سمیت امی، جس طرح سے تیری ماں نے تیرا نام رکھا تھا تو حر ہے. انت الحر فی دنیا والآخرہ، یہ حسین ابن علی کا تحفہ ہے، اس سے بڑا اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا. حر نے، حسین ابن علی نے پہلی منزل میں بھی حر کی ماں کا ذکر کیا تھا، آخری منزل میں بھی حر کو اسی تحفے سے یاد کر کے کہا. اس وقت کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہاں آگے اس بات کا حسین کو احساس تھا کہ میں نے حر کو اس کو ماں کی طرف میں نسبت دی، اور کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. لہذا یہاں آگے فرمایا کہ تیری ماں نے تیرا کتنا خوبصورت نام رکھا تھا. اب حر کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ نہیں ہے. حر کی پوری زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت لمحہ آیا جب پیشانی سے خون بہ رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، جسم زخمی ہے، لیکن حر مسکرا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حر کا سر حسین کی آغوش میں ہے، اور حسین کی آغوش میں حر کی روح پرواز کر گئی. یہ خوبصورت لمحہ آخری لمحہ حر کے لیے تھا. ہاں عزیزو، جب بھی کوئی شہید کربلا میں اس دنیا سے جاتا تھا، اس کے لیے بہترین لمحہ یہی ہوتا تھا کہ اس کے سرحانے حسین حسین ابن علی پہنچ جاتے تھے، اس سے بڑھ کے اور کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی تحفہ نہیں تھا. لیکن ہاں، جب حسین ابن علی خود مقتل میں آئے اور آخر میں زخموں سے چور ہو کر زمین پہ گرنا چاہا، کبھی دائنے طرف گرنا چاہ رہے ہیں، نیزے مار مار کے بائیں طرف گر دیا جا رہا ہے، بائیں طرف گرنا چاہا، نیزے مار مار کے دائنی طرف، اور اب جو زمین پہ آنا چاہا تو اب نہ عباس، نہ علی اکبر، نہ حبیب ابن مظاہر، کوئی بھی نہیں، شاید ایک ماں اس منظر کو دیکھ رہی ہو. اے میرے اللہ، تجھے کوئی اپنے سینے سے لگانے والا نہیں، تیری ماں منتظر ہے اپنی ماں کی آنکھوں میں.